یا ایوہ النبیش، اے نبی. لفظ نوٹ کیجئے گا، خطاب کا صیغہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یاد رکھیں کہ جہاں کسی کو مخاطب کر لیا جائے تو وہاں بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہماری زبان میں بھی ہے. جیسے میں یہاں بیٹھ کے کچھ بھی بات کرتی رہوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ سب سیدھے بیٹھ جائیں، یہ ایک عام بات ہے. لیکن میں آپ سے نام لے کر کہوں کہ کرن آپ سیدھی بیٹھ جائیں، تو پھر کرن کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل یہی انداز ہے یا ایوہ النبیش، اے نبی. یہاں دیکھیے کہ یا ایوہ رسول نہیں بلکہ نبی کہا، اور نبی کا لفظ نبا سے ہے، اور نبا کہتے ہیں خاص خبر کو. گویا کہ یا ایوہ النبی کا خطاب یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دیں، جتنے غیب کے معاملات کھول دیے، وہ اللہ کی طرف سے تھے، خود اپنے پاس سے ایسی باتیں نہیں کی. دوسری بات، یا ایوہ النبی کے بعد اگلی آیت کا حکم جو پردے کے متعلق آنے والا ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نامہ تھا. کیا کہیے؟ قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے. کس کو کہہ دے؟ لی ازواجی کا، اپنی بیویوں کو. زوجہ کی جمع یہاں ازواج آ گیا، یعنی ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے. اور کس کو کہہ دیں؟ وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کو. یہاں تک بندہ سوچتا ہے کہ بات ختم، چلو شکر ہے. جتنی بھی باتیں آگے آنے والی ہیں، یہ یا تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے تھیں یا آپ کی بیٹیوں کے لیے تھیں. اور کئی لوگوں نے یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی ناکام کوشش بھی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف پردے کی آیات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یا اس دور کی عورتوں کے لیے تھی، اور آج کل تو ماشاءاللہ سب بہت اچھے ہو گئے ہیں، اس لیے کسی پردے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات ہمارے لیے یہاں منہ بولتا ثبوت ہے کہ پہلے آپ کی بیویوں کا لفظ بولا گیا، پھر بناتک. دوسرا، یہاں لفظ بناتک سے ایک اور مسئلہ بھی ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کی دلیل ہے یہ. شیعان حضرات کا خیال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور حضرت فاطمہ. اور کئی لوگ ایسے عقائد کے حامل نظر آتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی صرف ایک ہی بیٹی اور اہل بیت میں ان کو سمجھتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ پھر اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر جائیں گے، اور اللہ کے نبی کے نسب کو توڑنے والے. عام طور پہ کوئی ہمیں ہی کہہ دے کہ آپ کی یہ چار بیٹیاں نہیں، بس ایک آپ کی ہے، باقی ہمیں نہیں پتہ کس کی ہیں، تو کتنا برا لگتا ہے. تو اللہ کے نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کی بھی بات آ گئی. ساتھ ہی کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اب کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو. یہ ہے وہ جملہ جس نے اس حکم کو قیامت تک کی مومنات کے لیے خاص کر دیا. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم صرف اللہ کے نبی کی بیٹیوں اور آپ کے بیویوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ سب کے لیے تھا. پیچھے بھی ہم نے جب گھروں میں رہنے کی بات پڑھی، کہ جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ناطے سے یہ بات دیکھی تھی، آیت نمبر 32 ہے، 32 میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اس میں آپ دیکھیے گا کہ گھروں میں رہنے کی بات کی، اور ساتھ ہی تبرج الجاہلیت الاولیٰ سے روک دیا. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک کا مزاج کس قسم کا ہے، کہ پورے قرآن پاک میں 7 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پردے کی بات ہے، جس میں سے 4 ادھر ہم سورۃ الاحزاب میں پڑھ رہے ہیں، اور 3 سورۃ نور میں ہم پڑھ چکے. انہی میں سے یہ اب آخری آیت ہے، جس کے بعد اب اس موضوع کو یعنی وائنڈ اپ کیا جائے گا. کیا فرمایا؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی عورتوں کو کہا جائے. یہ نہیں کہا کہ آج کے دور کی مومنات کو کہیں، بلکہ ہر عورت جو اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہے اس کو کہہ دیجئے. کیا کرے؟ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر. لفظ یُدْنِينَ کا روٹ کیا ہوگا؟ دنوب، دال، نون، واو، وہی لفظ جو دنیا کے لیے آتا ہے قریب کر لینا. یہاں دیکھیے گا، تھوڑی سی گرامر سمجھ لیں گے یا لفظوں کی وضاحت، تو آپ کو خود بخود پردے کی ساری حدود سمجھ میں آ جائیں گی. یُدْنِينَ کا لفظ جو ہے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کے آگے اللہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، علیہن میں اللہ ہے، تو یُدْنِينَ کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، قریب کر لینا، جیسے ہم میں سے کوئی بھی اپنے قریب کر لے، اپنے ارد گرد لپیٹ لے. لیکن جب اللہ آ جائے تو اللہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے. الہ ہو نا، الف کی زیر ہو الہ کی طرف، اور اللہ اپون یعنی اوپر کے طرف میں، دونوں سے لفظوں کا فرق مٹ جاتا ہے. اگر یہاں یہ لفظ ہوتا کہ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، تو مطلب کیا تھا؟ کہ انہیں کہہ دو کہ اپنے ارد گرد چادر لپیٹ لو. یہاں کیا ہے؟ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ، اوپر سے چادر ڈال لو. تو یہاں چادر لپیٹنے کے ساتھ ساتھ جو لفظ آگے آ رہا ہے اس کو ہم کریں گے، لیکن لفظ یُدْنِينَ کو صرف دیکھ لیجئے کہ اتنا کا معنی قریب کرنا اور لپیٹنے کا ہوتا ہے. مگر جب اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آ جائے, صلہ کہتے ہیں اگلے لفظ کو جو اس کے فوراً اگلا لفظ ہوتا ہے ملی ہوئی چیز, جب اللہ کا صلہ آ جائے تو اس میں ارخا یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں اگر ہم دیکھیں تو کیا ترجمہ بنتا ہے, یوتنین علیہن کا, کہ اوڑھ لیا کریں یا لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, من جلابیبہن, اپنی چادریں, اپنی چادروں کے پلو. جلابیب کا لفظ جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے, جلباب جیم لام با با. جلباب عربی زبان میں بہت بڑی چادر کو کہتے ہیں, وہ چادر جو سر پر ڈالی جائے تو پاؤں تک اس میں چھپ جائیں. عربی زبان میں جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جس کو سر سے ڈالا جائے تو پاؤں تک سارا بدن چھپ جائے, اس کو جلباب کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کی مختلف صورتیں ہیں, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہاں لفظ دیکھیے من جلابی بہن, کچھ حصہ یعنی چادر کا ایک حصہ ایک پلو, مطلب یہ ہے کہ پوری چادر ہی سر پہ نہیں ڈال دینی بلکہ چادر لے کر اس کا کچھ حصہ اوپر سے لٹکا لیا جائے جس سے سر یا منہ کچھ چھٹ جائے. یہ بالکل وہی لفظ ہے جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں گھونگھٹ ڈالنا. گھونگھٹ کیا ہوتا ہے, کبھی کسی دور میں دلہن کے چہرے پہ جب چادر یا دوپٹہ ڈالا جاتا تھا تو اس سے اس کا چہرہ تھوڑا چھپ جاتا تھا, تو اس سینس میں یہاں کہا گیا کہ اوپر سے گھونگھٹ ڈال لیں, اوڑھنی ڈال لیں, اس طریقے سے معاملہ ہو جائے. کیوں کریں ایسا, آگے حکمت بتائے گی, ہم اس کی عملی تفسیر بعد میں کریں گے, لفظوں کو صرف کھولنا چاہوں گی ابھی. کیوں کر لیں, حکمت آگے بتائی گئی, ذالک ادنا یعرفنا, اس لیے کہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. یہ کیا بات ہوئی, ہم کہہ رہے ہیں کہ پہچان ختم کرنے کے لیے چادر لیتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ پتہ چل جائے پہچان لی جائیں, لہٰذا فلا یوذینا, پس وہ نہ ایزا دی جائیں. یہ ہے علت, یہ ہے پردے کی وجہ, کہ پردہ یا چہرے کے اور جسم کے اوپر چادر ڈالنے سے ایک عورت کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ باحیا عورت ہے, عزت والی عورت ہے, شرم و حیا اس کے اندر موجود ہے. ایک فاسقہ بے حیا عورت اور ایک حیا والی عورت میں فرق ہو جائے, پھر کسی کو چھیڑنے کی جرت نہیں ہوگی, کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا, گندی نظروں سے وہ عورت بچ جائے گی, لوگوں کی حوث سے وہ پاک ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر جو ہو گیا تو وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ یہ آیت ترتیب کے اعتبار سے لباس حجاب یا پردے کے ضمن میں آنے والی آخری آیت ہے. ہم تھوڑا سا اس آیت کی روشنی میں اب پورے ٹاپک کو پائل اپ کریں گے تاکہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق جڑنے کے بعد انسان کو خوب اچھی طرح پتہ چل جائے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے. پہلی بات یہ ہے, چھوٹی سی جو کہہ دوں, کہ لفظ پردہ, پردہ آپ دیکھیے تو یہ لفظ بھی فارسی کا لفظ ہے. ہمارے ہاں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے, عربی زبان میں عموماً آپ دیکھیے کہ قرآن میں لفظ پردہ تو نہیں آیا, لیکن وہ سارا طرز معاشرت ہمیں سورت نور اور سورت الاحزاب میں بتا دیا گیا جو حقیقت میں پردے والا ٹاپک ہے. ہم پردے کا لفظ سنتے ہی عورت کے جسم پر پہنے ہوئے کسی کپڑے کو سوچنے لگتے ہیں, اور لفظ نقاب آئے تو چہرے پہ ڈالے ہوئے کپڑے کو سوچتے ہیں, حجاب آئے تو گردن کے ساتھ لپٹے ہوئے ایک اچھے طریقے سے خوبصورت سے کپڑے کو کہتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اسلام نے یہ چیز نہ تو شروع کی ہے نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے. جب سے انسان پیدا ہوا, آدم اور حوا جنت میں بسائے گئے, سب سے پہلا حملہ جو ہوا شیطان کی طرف سے وہ کیا تھا, سورۃ الاعراف میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ شیطان نے ان کے لباس کو ان سے اتروا دیا. حضرت آدم اور حوا کے سامنے نہ تو سورۃ الاحزاب کی آیتیں تھیں, نہ سورۃ نور تھی اور نہ سورۃ الاعراف تھی, لیکن کس نے ان کو بتایا کہ وہ اپنے جسم کے اوپر پتے درختوں کے لگا لیں, یہ فطرت کا حصہ تھا. تو پہلا مسئلہ اس میں سمجھ لیجئے کہ پردہ یا حیا کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ہر دور میں ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی کی دعوت دی. حضرت آدم کا سلسلہ تو ہم سن ہی چکے کہ تفقا یقصفانی علیہما من ورق الجنتی, کہ دونوں ڈھانپنے لگ گئے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے. پھر اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ستر اور ایک ہے اورا, یعنی عورت اور مرد کا وہ حصہ جس کو ستر کہتے ہیں. یہ تو چھپانا لازمی ہے ہر ایک کا دوسرے سے, عورت کا عورت سے, مرد کا مرد سے. اس کے اوپر تو انسان کی عقل بھی مانتی ہے, فطرت بھی مانتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو بے حیا سے بے حیا بھی ہو جائیں, نیوڈیٹی کو پھیلانے والے بھی کچھ نہ کچھ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہی صحیح جسم پہ عورتوں کے ڈال ضرور دیتے ہیں کہ یہ بہرحال فطرت کا حصہ ہے. لیکن اصل حملہ جو ہوتا ہے نا وہ ستر سے علاوہ چیزوں پہ ہوتا ہے. ہم اس کو اگر اس طرح سے سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے, پہلے ایک لمحے میں آپ کو اپنے طور پہ بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آپ وہ تھوڑے سے دلائل بھی نوٹ کر سکیں جو آپ کو سمجھ آ جائیں. قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, اسلام میں کیا حکم ہے. سورۃ الاعراف میں ہمیں عورتوں کے عمومی لباس کی رہنمائی ہوئی, کیا پہنے کیا نہ پہنے. وہاں زینت و ریشہ کہا, عورت کا لباس جو اس کی زینت بھی ہو سکتی ہے, اس کی خوبصورتی, موتی ستارے, چمکی رنگ دار, پرنٹڈ پلین, کچھ بھی پہن سکتی ہے. ایک عام حالات میں بات ہو گئی. وہاں ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے کہ اچھے کپڑے پہننا کوئی گناہ کی بات نہیں, بلکہ یہ باعث ثواب ہو جاتا ہے جب کسی آپ اچھے کام کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے پہنتے ہیں. دوسرا درجہ تھا سورۃ نور کا, جس میں ایک گھر میں رہنے والے مردوں کے سامنے آنے کے تقاضے تھے. اس میں کیا تھا کہ محرم رشتوں کی لسٹیں دے دیں, ہر ایک سے اس کے رشتے کے حساب سے عورت اپنے آپ کو چھپا لے گی. آج جو آیت ہمارے سامنے سبق میں ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے کی بات ہے. اور جلباب کہتے ہی ہیں دوپٹے کے اوپر ایک اور کپڑے کو. اسلام نے جو مزاج عورت کو دیا ہے نا, آسان سے لفظوں میں سمجھ لیں کہ کوئی عورت جن کپڑوں میں جس حال میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جب باہر جائے تو اس کے اوپر ضرور کچھ پہنے. یہ ہے جلباب. اس کو برقعے کی صورت میں سی لیں, اس کو آپ ابائے کی صورت میں سی لیں, اس کو جلباب کی صورت میں سر پہ رکھ لیں. اصل مقصد پورا ہونا چاہیے. وہ کسی بھی ایسے رنگ کا ہو سکتا ہے جس سے مقصد پورا ہو جائے. اسلام نے نہ تو کالے رنگ کو کہا کہ کالا ہی ہو, نہ سفید کہا, نہ نیلا نہ پیلا. ظاہری بات ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے عورت زیادہ نمایاں ہو. کچھ شوخ کلر کے, سرخ, نیلے, پیلے رنگوں کے اگر عورت ایسے لباس پہن کے باہر جاتی ہے تو درست نہیں ہے. اب آپ ذرا اس کو اپنے کلچر کے ناطے سے دیکھیے. ہمارے ہاں عموماً میرا حال 80% خواتین جو ہیں وہ چادر لے لیتی ہیں جو بھی عام گھروں میں ہوتی ہے. اور آج کل آپ دیکھیے کہ لان کے سوٹوں کے ساتھ بھی بڑی ہی چادریں ہوتی ہیں, لیلن کے, کاٹن کے, موٹے دوپٹے کا رواج ہے آج کل. کچھ سال پہلے بالکل ہی پتلی رسی نما دوپٹہ ہوتا تھا, تو اس وقت بھی عورتوں نے باہر جانے کے لیے کچھ چادریں بنائی ہوتی تھیں, جس جو بلکہ زیادہ ہی مزید کڑی ہوئی بھی اور چکن کی چادروں کی طرح ہوتی تھی. اب آج کے دور میں چونکہ کپڑوں کے اوپر بھی چادر ہوتی ہے, تو بعض خواتین سوچتی ہیں کہ یہ بھی تو چادر ہی ہے نا, تو بس جس حال میں تھی اسی چادر کو ٹھیک کیا تو چل پڑی. تو جلباب کا مطلب کیا ہے کہ باہر جاتے ہوئے ضرور ہی کچھ اور پہننا ہے. پہلا جملہ اپنے لیے یہ رٹ لیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت جس حال حلیے میں گھر میں بیٹھی ہے, باہر جاتے ہوئے ضرور اس کے اوپر کچھ پہنے. آپ دیکھیے کہ آپ یہاں سردیوں میں نکلتے ہیں, جیکٹ کے بغیر کوئی نکلتا ہے؟ کوئی کوٹس کے بغیر نکلتا ہے؟ سر کے اوپر سکارف, مفلر اور آدھے منہ کا پردہ تو گورے بھی کر لیتے ہیں سردیوں میں. عورتوں کے بھی منہ چھپے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی گردنوں کے ارد گرد ایک ایسی نیکس بنائی ہوتی ہیں کہ آدھے سے زیادہ ناک بھی اس میں چھپا ہوتا ہے. کیا ہم اس کو جب اسلام کے نام پہ لیتے ہیں تو اتنا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے قرآن میں پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے ناطے سے کہاں جا رہی تھیں وہ؟ سورۃ قصص میں پانی کے لیے گئیں بکریوں کو پلانے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی لفظ الاستحیاء کا استعمال کیا. وہاں بھی حیا کے تقاضے موجود تھے. اس وقت بھی وہ ایسے کام نہیں کر رہی تھیں کہ جس میں وہ سر عام مردوں کے ساتھ بیچ میں چلنے پھرنے لگ جائیں. تو لہٰذا اسلام نے یہ کوئی نئی طرح نہیں ڈالی. ہر نبی کی بیوی جو تھی وہ باحیا تھی, بالباس تھی. اسلام نے اس کو اس طریقے سے کلاسیفائی کر دیا کہ مدینہ کے لوگ جو تھے, اب یہ جو بات ہے کہ عورتیں باہر نکلیں تو پہچانی جائیں, ہوتا کیا تھا کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مکہ اور مدینہ کے ماحول میں دو گروہ ہو چکے تھے عورتوں کے. ایک تھے آزاد خاندانی عورتوں کا اور دوسرا تھا لونڈیوں اور کنیزوں کا. آزاد خاندانی عورتیں نسبتاً شریف سمجھی جاتی تھیں, ان کو زیادہ گھروں کے اندر نہیں آنا جانا پڑتا تھا, وہ عموماً گھروں میں رہتی تھیں. لیکن جو لونڈیاں اور کنیزیں تھیں وہ گھروں میں کام بھی کرنے جاتی تھیں, ان سے کئی اور باہر کے کام بھی کروائے جاتے تھے. تو ایک فرق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, دو عورتیں آپ کے سامنے آئیں دونوں کا فرق کس طرح سے تھا کہ جو باخیا خاندانی اور باعزت عورت تھی وہ اپنے آپ کو چھپا کے نکلتی تھی، اور جو لونڈیاں کنیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ ان میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتی، سب کو پتہ یہ غلام ہے، مسکین ہے اور غریب غربت اور وہ آرائش اور زباش نہیں ہوتی تھی، اور دوسری ان کی ضرورت کا تقاضا تھا، تیسری یہ کہ ہر بندہ ان سے نکاح کر بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو بندی بھی تھیں، تو لہٰذا ان کے لیے جسم کو چھپانے کا وہ اہتمام نہیں تھا، ان کے لیے صرف ستر کی حد تھی، یعنی جتنا حصہ انسان اپنا نماز میں چھپا لیتا ہے اتنا حصہ جسم کو کپڑوں سے چھپا لے، یعنی چہرہ ہاتھ تھوڑا بہت اگر بازو کھل جاتے ہیں ان کے لیے رخصت تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب اسلام کا دور آگے سے آگے بڑھتا گیا، اسلام کی یہ چیزیں سامنے آتی گئیں، تو پابندیاں اس طرح سے کی گئیں کہ زیادہ کھل کے پتہ چل جائے کہ کون عورتیں آزاد عورتیں خاندانی ہیں اور کون سی غلام ہیں۔ فرق کیا تھا کہ بے پرد عورت غلام تھی، وہ معاشرے کی دبی ہوئی پسی ہوئی عورت تھی، اور جو عورت جتنی خاندانی سمجھی جاتی اتنی زیادہ اپنے آپ کو چھپانے والی ہوتی۔ آج کے دور کے بالکل اپوزٹ، آج ایک ماڈرن عورت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی جو اس دور میں ایک لونڈی اور غلام کا آتا تھا۔ ہر جاہلی تہذیب میں، چاہے وہ مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، آج کی ہو یا ماضی کی ہو، لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا، مردوں نے اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا، اپنی نگاہوں میں لذت پیدا کرنے کے لیے عورت کو کھلم کھلا پیش کیا، عورت کے جو حقوق چھینے اس میں عورت کا پردہ بھی چھین لیا۔ دیکھیے کہ ایک چیز ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ہر بندے کی اپروچ میں نہیں، وہ زیادہ قیمتی ہوگی۔ ایک کھلی ہوئی ٹافی کا ریپر دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں کہ وہی ٹافی کتنی مکھیوں کو بلانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عورتوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہے تھے، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج سے چند صدیاں، صرف دو صدیاں پیچھے چلے جائیں، متفقہ طور پر عورتیں جو شریف زادیاں تھیں، بادشاہوں کی بیگمات تھیں، مغلیہ خاندان سے تھیں یا دوسروں سے تھیں، وہ بالکل چھپی ہوئی دکھتی تھیں۔ آج بھی آپ کوئی پرانی فلم یا ڈرامے کی جھلکی دیکھیں، آپ کو عورت باحیا دکھے گی۔ آپ ان سب سے بڑھ کے تھوڑا سا اوپر چلی جائیں، آج بھی کرسچینز جتنی تصویریں بی بی مریم کی دکھاتے ہیں میری کے نام پہ، سر سے پاؤں تک چھپی ہوتی ہیں۔ آج وہی عورت جو بی بی مریم کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہے، اس کے جسم پہ ستر بھی نہیں ڈھک رہا، وہ ساری ننگی ہو گئی، اس کے باوجود بی بی مریم سے ان کی نسبت جڑتی ہے۔ تو لہٰذا فرق تھا، یہ اسلام چاہتا تھا کہ فرق ہو۔ یہ جو بات یہاں آ گئی، کیا وہ پہچان لی جائیں، ادنا این یو رفنا، کیا پہچانو کہ وی آر ناٹ اویلیبل، ہم ایسے کام نہیں کر سکتے، ہم یہ غلط کام تمہارے نہیں سنیں گے۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں کو عام کرنا چاہتے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے عورتوں کے جلباب کو کم کیا۔ ہوا کیا کہ یہ آہستہ آہستہ کھسکی۔ جلباب کو آپ ذہن میں لائیے، ایک بڑی چادر موٹی سیدھی سادھی، آپ اس کو سی لیں، وہ ابایا بن گئی، نہ سیئیں کھلی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور شروع کے ادوار میں کیا تھا کہ عورتیں نسبتاً سادہ زندگی بسر کرتی تھیں، نہ اتنے چمکیلے کپڑے تھے۔ اس دور کو چھوڑیں، آج سے ہی کچھ 50 سال پیچھے چلی جائیں تو دو دو چار چار ہی جوڑے ہوتے تھے۔ ہماری نانیاں دادیاں یہی سناتی ہیں نا کہ کسی کے دو چوڑے تھے، چار تھے، کوئی میچنگ جوتی، کوئی پرس، کوئی خوشبو، کچھ سوال ہی نہیں تھا۔ لہٰذا وہ ایک بڑی سی چادر اوپر ڈال لیتی اور اسی کے ساتھ ان کا کام پورا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے اس کو کم کرنا شروع کیا، عورتیں دن بدن خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہناووں میں آتی گئیں۔ آج سب سے زیادہ چیزیں جو بکتی ہیں میرا لے عورتوں سے متعلق بکتی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو لفظ چادر کو اردو میں جب دیکھا تو انہوں نے کہا، اچھا چادر یہ برقع نہیں ہو سکتا، چلو چادر کو پتلا کرو، چہرے سے تھوڑا سا کھسکایا۔ جب وہ صرف سر کے اوپر آ گئی، آہستہ آہستہ اس کو پتلا کرتے گئے، چھوٹا کرتے رہے، اور بالآخر یہ حال ہوا کہ دوپٹہ بھی چلا گیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایک پوری سوچ ہے۔ یقین کریں، میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو کیوں نقاب اور حجاب میں عورتیں بری لگتی ہیں، یہ صرف ایک ہماری مائنڈ سیٹنگ ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹی سی مثال لیں، ہم جتنا مرضی اپنے ملکوں کو برا کہیں، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے عام سیدھے سادے شہر، چلے ہم کسی گاؤں کی مثال لے لیں، کہ وہاں کوئی لڑکی اس طرح کے کپڑے پہن کے پھرے جو اس وقت ہمارے ارد گرد پہن کے لڑکیاں پھرتی ہیں، اتنے ہی ٹائٹ، اتنے ہی چھوٹے، پہنے گی تو کیا ہوگا، سب کی نظریں اٹھیں گی نا۔ اب آپ سوچیے، وہی کپڑا وہی لباس جہاں برا نہیں لگتا پہنا ہوا، اپنوں کو نہیں برا لگتا، میں تو حیران ہوں کہ باپوں کو بیٹیوں کے برے نہیں لگتے، شوہروں کو بیویوں کے وہ نیم ننگے دھڑ نہیں برے لگتے، وجہ کیا ہے؟ परसेप्शन बन गया, सब पहन रहे हैं तो पहन लो। यहाँ उसका ये लिबास खैर है, पाकिस्तान में वो जाके कहेगी ना जा रही हैं तुम्हारी अम्मा को मिलने, ये पैंट पहन लूँ, तो वो हो सकता है कि उसको उस पर भी डांटने लगे। आम हो गया इसलिए बुरा नहीं लगता, वहाँ चूँकि आम नहीं है निस्बतन तो बुरा लगता है। आप कहते हैं कि हिजाब में औरत बेवकूफ़ लगती है, ये ऐसे लगती है, वजह क्या है कि पहनते जो नहीं है। जितने मुसलमान जिन मुल्कों में रहते हैं, जहाँ भी दुनिया में रहते हैं, अगर सारे ये पहनने लग जाएं तो आप देखिए कि बुरा नहीं लगेगा। हमेशा वो चीज़ मायूब लगती है जो थोड़ी होती है, नज़रों में नहीं खुपती। पहले दिन आपको लगता है, दूसरे दिन लगता है, और जब कोई बंदा अपने आप को छुपा के बाहर निकलता है तो वो तो ये सोच रहा होता है कि मेरे पे क्यों हंस रहे हैं, उन पे क्यों नहीं हंस रहे जिनका आधा जिस्म भी नंगा है। फितरत के करीब तो मैं हूँ, हया के करीब तो मैं हूँ, जानवर भी अपने आप को छुपाता है। आप देखिए कि अगर आप एक छोटा सा जुमला लिख लेना कि पर्दा हिफाजत के लिए है, तहफ्फुज़ के लिए है, ये कोई सज़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर कीमती चीज़ को छुपा के रखा है। जो रब एक अनार को कितने पर्दों में डालता है, जो ऑरेंज के ऊपर छिलका डाल देता है, जिसने केले को डाला, बताएं कि केले ने क्या पर्दा किया हुआ है? पर्दे की ज़रूरत है केले को? केले पे तरस क्यों नहीं आता लोगों को कि हाय इतना अंदर से अच्छा, उसके ऊपर इतना मोटा पर्दा डाल दिया। अनार के दानों पे तरस क्यों नहीं आता लोगों को कि देखो कितने प्यारे फैंसी होते हैं, इतने शाइनी होते हैं, उसके बाहर क्या एक ऐसे सख्त रबड़ का रबड़ अल्लाह ने डाल दिया। किसी फल पे किसी को तरस आता है तो औरत पे क्यों आता है? क्योंकि औरत को खुद पे आता है। हम जिस बात पे खुद रोनी शक्ल बनाते हैं ना, दूसरों को भी हम पे रोना आता है, उनको भी तरस आता है। आप बीमार होंगे, 10 लोग आपका हाल पूछेंगे क्योंकि आप कराह रहे हैं, आप ढीले बैठे हैं, आप रो रहे हैं, आप धो रहे हैं, आप एकदम अकड़ के बैठे हैं, मैं ठीक हूँ, तो आप देखिए कोई दूसरा बंदा आपको कह ही नहीं सकता आप बीमार हैं। आप दुखी बैठे हैं, रो रहे हैं, 10 लोग आपसे पूछेंगे, और अगर आप अपने आंसू अंदर छुपा के ज़रा मुतमईन होकर अपने आप को साफ़ सुथरा करके बैठें, कोई नहीं पूछेगा। अल्लाह ने औरत को वो चीज़ दी जो अल्लाह ने अपने लिए पसंद की, वो तो खुद नूर के हिजाब के अंदर है। दुनिया की हर कीमती चीज़ पर्दों में है। मूँगफली पर्दे में है, चलगोज़ा पर्दे में है, आलू का पर्दा किससे है? अल्लाह ने तो इनकी हिफाजत की कि देखो निगाहों के असरात ऐसे औरतों को दागदार ना कर दें। दिल सबसे कीमती चीज़ है जिस्म में, कहाँ रखा है? हाथ पे क्यों नहीं उगा हुआ दिल? मुमकिन था हथेली के अंदर एक दिल का होता और वो घूमता रहता, क्यों नहीं रखा? क्योंकि कीमती था। पसलियों के पर्दे में फिर खाल, फिर ऊपर उसके गोश्त, फिर चर्बी चढ़ती है। अल्लाह ने इतनी कीमती जगह पे उस दिल को रख दिया, फेफड़े कहाँ रखे? कीमती से कीमती अज़ा। और आप हैरान होंगे कि औरत का जो यूट्रस होता है ना, जिस्म के अंदर यूं छुपा होता है कि अगर आप अंदर से जिस्म को देखें तो एकदम नज़र भी नहीं आता। फर्ज देखिए, औरत की शर्मगाह देखिए, अल्लाह ने किधर पर्दों पर्दों में रखी। जुबान कहाँ रखी? बाहर रखी कि अंदर रखी? जिस चीज़ की हिफाजत करनी है उसको अंदर रखें। ये आंखों के ऊपर पुतलियाँ क्यों डाल दी? सीधी खोल देता अल्लाह ताला, आंखें बाहर होती, मुमकिन था? अल्लाह ने इसको अंदर का, कानों में सुनने की समात अंदर रखी है। अल्लाह ने औरत को कीमती बना दिया। तुम हर एक को अवेलेबल नहीं हो, तुमने अपने ऊपर अवेलेबिलिटी का लेवल नहीं लगा रखा। ये तो वो लोग हैं गंदे जो अपनी नज़रों की हवस पूरी करना चाहते हैं, वो औरतों को आम करते हैं। दौरे जाहिलियत क्या अल्लाह के नबी सल्लम के नबूवत के इब्तदाई दिनों में भी ये हाल होते थे कि बिल्कुल उस दौर में लौंडियों को बल्कि मना किया जाता था। हज़रत उमर के दौर में आता है कि वो किसी लौंडी को पर्दे और हिजाब में देखते तो उसको डांटते, कहते तुम हमारी आज़ाद औरतों की ममासलत करती हो। यानी परसेप्शन था, खूबसूरत लगना, बहया लगना पर्दे के साथ था। जैसे छिला हुआ केला कोई नहीं खाता, चाहे वो बिल्कुल ठीक भी हो, थोड़ी देर में अब देखें काला हो जाता है। आज साइंस तो आपको बताती है कि फिज़ा की ऑक्सीजन मिलती है, वो काला होके स्याही नमाइल हो गया, लेकिन क्या औरत काली नहीं होती? आप सिर्फ अपने जिस्म के वो अज़ा देखें जो खुलते हैं और जो हमारे कपड़ों के अंदर होते हैं, ज़मीन आसमान की हमारी रंगत का फ़र्क होता है। अल्लाह ने औरत को हिफाजत दी। और इस आयत को हम अगर असलाब के साथ देखें, मेरे पास 38 तफसीरों के रेफरेंसेस मौजूद हैं कि जिन्होंने इस एक आयत को औरत के सर से पांव तक छुपने को वाज़े किया। अगर आपके ऊपर बोझल ना पड़े, कुछ चीज़ें अभी मैं आपको कोट भी करवा दूंगी, लेकिन याद रखिए कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे इत्तफाक है, इत्तफाक की चीज़ें ज़्यादा हैं। सतर के छुपाने पे हर बंदे का इत्तफाक है, एक बंदा भी, कोई एक इंसान भी ये नहीं कह सकता। इवन वो लोग जो न्यूड कैंप्स बनाते हैं, अमेरिका में ऐसी गंदी जगह मौजूद हैं कहीं कि जहाँ सिर्फ नंगे लोग रह सकते हैं, एक टाउन है नंगे लोगों का, न्यूड कैंप। उन्होंने भी अपनी बाहर बाउंड्रीज लगाई हुई हैं कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं तुम नंगे रह सकते। अंदर वो रहते हैं कि जानवरों की औलाद हो तो जानवर बन के रहो, और ये कपड़े तो ऐसी एक मुनाफ़त है, हम ऐसे ही अपने आप को करते हैं। अल्लाह के नबी जिस दौर में आए थे, इतनी करप्शन हो चुकी थी, नंगे मादरजात नंगे होके हरम के अंदर जाके तवाफ करते थे, और उसको अपने लिए नाम क्या देते थे कि जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उसमें अल्लाह के आगे नहीं जाएंगे। लोग तो कहेंगे वाह सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अकल जब बहुत दूर जाती है ना तो इसी किस्म की बेकार बातें करती है। इतनी नंगापन था। इस तरीके से यानी औरतें सिर्फ तवाफ में अपनी शर्मगाह पर एक कपड़ा छोटा सा रखती थी। आज अब देखिए जाहिल मुआशरों में सतर की हदूद को भी सिर्फ शर्मगाह तक रख दिया। अल्लाह ताला बताते कि नहीं, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, तुम अपने आप को ऊपर रखो, अपने ऊपर से एक ऐसी चादर ओढ़ लो कि जिससे तुम्हें कोई देख ना सके। मक्का के अंदर, मदीना के अंदर जो लोग थे वो औरतों को देखना चाहते थे, उनके दिल में था कि हम ऐसी औरतों को देखें। अब होता क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे गंदे कि जो औरतों की टो में रहते थे। जब भी औरतें बाहर जाती, ख़ास तौर पे उस दौर में कज़ाए हाजत के लिए औरतों को बाहर जाना पड़ता, तो रास्तों में चले जाते, घड़ियों में छुप जाते, और कोई निकलती तो उसके से गलत बातें करते, और इस तरह की बातें करके जो जवान होते उनको तो लोग कहते नहीं नहीं ये तो इसकी जवानी की उम्र है। सिर्फ किसी बूढ़े के ऐसे हरकत को बुरा समझते थे, जवानों की हरकतों को कहते थे इट्स ओके, इनका टाइम है, इनको ये गंदी चीज़ें करने दो। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ऐसे खूबसूरत कवानीन लेकर आते हैं कि ऐसी औरतों को समझ आ गई कि हम कितनी कीमती चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने कहा अपने आप को छुपा लो।